الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارشاد باری ہے، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، پہلی بات تو یہ فرمائی، جاہدو، مشقت اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، زندگی کے ہر لمحے، ہر کام، ہر موڑ، ہر نشیب و فراز میں اطاعت الہی، اتباع رسالت کو مد نظر رکھتے ہیں. مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مجاہدہ نہیں ہے کہ کسی نے چلا لگا لیا، کسی نے دس دن محنت کر لی، کسی نے بہت ساری تسبیحات پڑھ لیں، کسی نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر سورتیں پڑھ لیں، دریا میں کھڑا ہو گیا، یہ مجاہدہ نہیں ہے. مجاہدہ ہے پل پل میں، ہر لمحے میں اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا آمنے سامنے، زندگی کے ہر لمحے میں یہ مقابلہ جاری ہے. دنیا کا مال و دولت، دنیا کی لذتیں، دنیا کا وقار و اقتدار اپنی طرف کھینچتا ہے. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، جہاں کسی حکمران کو ناز ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں، وہاں ہر افسر کے ذہن میں بھی ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا ہے، جہاں افسروں کے ذہن میں ہے وہاں ماتحت کے ذہن میں بھی ہے کہ جو کچھ میں ہوں وہ دوسرا ہے، حتیٰ کہ آپ نیچے تک چلے جائیں، کمزور ترین لوگ خاکروب کو لے لیں، آپ اس سے بات کر کے وہ کہے گا میرے جیسا کوئی دوسرا خاکروب نہیں. جہاں کوئی ہے وہ اپنی انا میں گرفتار ہے. ایک زمانے میں دیکھتا تھا ہمارے یہاں اکثر خانہ بدوشوں کے قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑے ان کی زندگی مزے کی ہوگی، نہ انہیں مشقت ہے نہ محنت ہے، صبح اٹھے گئے گاؤں میں گئے گدا کر کے لے آئے، رات دن کا کھانا ہو گیا، موج کی، صبح اٹھے پھر چلے. ان سے بیٹھ کر، ان میں بیٹھ کر، ان کی باتیں سن کر اندازہ ہوا کہ یہ تو ہم سے زیادہ گرفتار بلا ہے. ان کی باتیں سنی تو ایک کہہ رہا تھا خانہ بدوش جھگی والا، میں نے بیٹی کی شادی پر لوگوں کو جلیبیاں کھلائی تھیں، کوئی دوسرا کھلائے گا تو دیکھیں. ایک ان میں خاص طبقہ ہوتا ہے جو بندروں ریچھوں کا تماشا کرتا ہے، تو بڑے بڑے وہ قیمتی ہوتے ہیں ریچھ. تو ایک کہہ رہا تھا میں نے بیٹی کو جہیز میں داماد کو دو ریچھ دیے تھے، کوئی اور دے گا تو پتہ چلے گا. تو میں سمجھا کہ وہ مسئلہ یہاں بھی ویسا ہی ہے. اب مجاہدہ قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ یہ انگینیاں، دل فریبیاں، یہ انانیت، اس سب کو ٹھکرا کر دامان رسالت کو تھا. کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس میں میری آنا نہیں ہے. میں تکڑا نہیں ہوں، میں دوسروں سے اچھا نہیں ہوں، بلکہ مجھے وہ کرنا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کیوں کرنا ہے، ایسا کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کا صرف ایک دروازہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو قرآن کا انداز اپنا نرالا انداز ہے، اللہ کا کلام. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہو، تم اللہ سے صحت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، لمبی عمر چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے، پیار یا محبت سے قرآن نے کہا ہے. محبت ایک جذبہ ہے جو نفع و نقصان سے بالا تر ہوتا. یہ جن باتوں کو ہم محبت سمجھتے ہیں یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ سودا بازیاں ہیں. ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جو ہم کرتے ہیں کہ بڑی محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے. اغراض کو ہم نے محبتوں کا نام دیا. سب سے زیادہ محبت تو اولاد سے ہوتی ہے. بندہ محنت کرتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، جوان ہوتے ہیں، اگر کوئی کما کے نہ لائے تو محبت کہاں جاتی ہے؟ وہی والد ہوتا ہے، وہی بیٹا ہوتا ہے، کوئی محبت نہیں رہتی. محبت تو ہوتی تو وہ اچھا ہے یا برا ہے، کام کرتا ہے یا نکما ہے. محبت تو شرطیں نہیں لگاتی. تو اگر باپ بیٹے میں یہ حال ہے اور واقعی ہے، تو پھر اور کس کو کس سے محبت ہو؟ محبت بے غرض بے لوس جذبہ ہے. پھر محبت کے لیے جاننا شرط ہے. غائبانہ محبتیں نہیں ہوتی. جس چیز کو جانتے ہیں اس سے محبت کر سکتے ہیں، جس فرد کو جانتے ہیں اس سے محبت کر سکتے ہیں. جسے آپ جانتے ہی نہیں اس سے محبت کیا ہو؟ جس چیز کے نفع و نقصان کا بھی پتہ نہیں، جس کی لذت اور لطف کا بھی پتہ نہیں، جس کے حسن و خوبصورتی سے بھی آگاہ نہیں، اس سے کیا محبت ہوگی؟ تو محبت کے لیے جاننا شرط ہے. جانیں گے کیسے؟ یہی منصب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بھی آپ کے دامان رحمت میں آئے اسے عظمت الہی سے آشنا کر. آج تو ہمارے روایتی پیر صاحبان جو ہیں، اللہ کی شان ہے، اللہ کے بندے تھے، مقبولان بارگاہ تھے، لوگوں کو معرفت الہی نصیب ہوتی تھی، دنیا سے چلے گئے، رفتہ رفتہ وہ چیزیں اٹھ گئیں، انہی کے مزار شیطان نے لوگوں کے عبادت خانے بنا دیے، قبروں کو سجدے ہونے لگ گئے، نہ لائق نہ اہل اولادیں آ گئیں، دولت سمیٹنے لگ گئیں، قبر فروشی شروع ہو گئی. یہ سارے لوگ بارگاہ رسالت کے خادم، فیض یافتہ، پیغام رساں، غلام اور آپ کی برکات پہنچانے والے لوگ تھے. معرفت الہی بارگاہ رسالت میں یوں بٹتی تھی کہ جب بھی کوئی ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضور حق کھڑے ہوئے تو اسے بھی حضور حق کے لیے کھڑا کر دیا، اور وہ بھی اللہ سے مخاطب ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کر دیا ہم سکون بندوں کو خدا سے تو. یہاں جب کوئی ذرہ معرفت کا نصیب ہوتا ہے تب جا کر محبت پیدا ہوتی ہے. انسان تو کافر بھی ہے، حواس بھی اس کے بحال ہیں، کھاتا پیتا سوچتا سمجھتا دنیا بھی نفع نقصان سارا. لیکن نور ایمان کے بغیر قلب کی آنکھ کھلتی نہیں، اس میں روح نہیں آتی، مردہ کسی کو کیا پہچانے. پھر صرف زندگی شرط نہیں ہوتی، شرط ہوتی ہے حیات بھی ہو، قوت بھی ہو، حواس بھی قائم ہو، صحت بھی ہو. یہ ساری باتیں اتباع رسالت پناہی سے آتی ہیں، صحت بھی، روشنی بھی، علم بھی. یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں تو ایک لطیف سا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا مالک کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے مجھ پر، کتنی بے پناہ نعمتیں مجھے دی ہیں، کتنے احسانات. میں تھا نہیں، تھا ہی نہیں تو میں مانگتا کیا. اس نے مادے سے مجھے ایک اور مادے میں تبدیل کیا، پھر اور پھر اور پھر اور، پھر انسان بنا دیا، پھر نقش و نگار بنائے، اعضاء و جوارح بنائے، بینائی و شنوائی و ہوا سے خمسہ دیے، ایک عالی شان دماغ عطا فرمایا. پھر لمحہ لمحہ میری حفاظت فرما رہا ہے، مجھے رزق مہیا کر رہا ہے، ہر نعمت عطا کر رہا ہے. وہ سب کو مل تو رہی ہے، پہچانتے وہی ہیں جو بارگاہ رسالت سے وابستہ. یہ وابستگی جب آنکھ واق کرتی ہے تو عظمت و جلالت الہی، حسن و جمال الہی، کرم و احسان جمال الہی کی ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق خبر ہوتی ہے. جب اس بات کی خبر ہوتی ہے تو اس کے دل میں ایک لطیف سا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کے لائق تو اللہ کی ذات ہے. پھر اس میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے، محبت وصال کو چاہتی ہے، محبوب کو روبرو دیکھنا چاہتی ہے، محبوب سے ہم کلام ہونا چاہتے، محبوب میں فنا ہونا چاہتے. اب دار دنیا میں ہے انسان، ہر وہ کام جو دنیا کا شریعت سے باہر ہے وہ ایک حجاب ہے بندے اور اللہ کے درمیان. کوئی بڑا پردہ ہے، کوئی زیادہ موٹا ہے، کوئی کم موٹا ہے، لیکن ساری تاریکیاں. جہادو کیا ہے، جہاد کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، مشقت کیا ہے؟ فرمایا پرواہ نہیں کرتے، اس پردے کو ہٹانے سے ہاتھ زخمی ہو جائے گا، یہ گر کر سر میں لگ جائے گا، اس سے مالی نقصان ہو جائے گا، اس سے لوگ تانے لیں گے، یہ سارے حجابات. فرمایا جنہیں مجھ سے پیار ہو جاتا ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، مقصد پہ نگاہ رکھتے. اور فرمایا فینا، بڑا مہنگا کر دیا، ہم اصول لذت کے لیے تو کوشش کرتے، حصول آسائش کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. محفل مجلس بات کے لیے محنت کرتے ہیں. جب کوئی ذرہ معرفت آتا ہے دل میں تو ساری باتیں بھول جاتے ہیں, پھر فی نا میری ذات کو پانے کی تمنا کرتے ہیں. آرام ملے نہ ملے, صحت رہے نہ رہے, دولت ہو نہ ہو, اقتدار ملے نہ ملے, اللہ مل جائے. دیکھیں ہر کلام متکلم کا اثر لیے ہوئے ہوتا ہے, کلام کرنے والے کا کلام میں اثر ہوتا ہے. کوئی غضبناک ہو کر سخت جملہ کہتا ہے, ہمارے سینے میں تیر کی طرح لگتا ہے, ہم لال بھبوکا ہو جاتے ہیں, اسے اس کی گردن اڑا دینی چاہیے. چند الفاظ اور چند حروف ہی تھے, لیکن ان میں ایک کیفیت تھی جو دل میں اتر گئی, اس نے بھڑکا دیا. ایک بندہ کوئی اچھی خبر دیتا ہے, ہم خوش ہو جاتے ہیں, چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے, آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے, ہونٹوں پہ لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. بھی چند روح, اس نے بھی چند الفاظ کہے تھے, اس نے بھی چند الفاظ, اس کی کیفیت الگ تھی, اس کی کیفیت الگ تھی. وہی حروف تہجی ہیں, الف بے جیم دال, وہی الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں. کوئی شاعر انہیں مصرے میں یا شعر میں ڈھال دیتا ہے, ہم اشش کر اٹھتے ہیں, تو ایک کیفیت آ جاتی ہے. ہر آدمی خط لکھتا ہے, مضمون لکھتا ہے. غالب نے جو خطوط لکھے وہ اب بھی ادبی سرمایہ, لوگ آج تک پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں. باتیں اس کی اپنی ہیں, ضرورتیں اس کی اپنی ہیں, بات اس نے اپنی کی, یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے, لیکن ایسے حسین اور خوبصورت انداز میں لکھے گئے ہیں کہ آج بھی پڑھے تو بندہ آشش کر اٹھتا ہے. تو بندے کے کلام میں متکلم کا اثر ہے, تو کلام الہی میں کتنا ہونا چاہیے. مخلوق کے کلام میں اگر اثر ہے, ایک پرندہ چاہے چاہتا ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. وہی پرندہ ہے کب آپ وہ کائیں کائیں کرتا ہے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے. ان کا بھی اثر ہے ان کی آواز میں. تو کہاں ذات باری, جب وہ ارشاد فرماتا ہے تو پرتو جمال تو ہوگا. ہم تو سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں, کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں. دنیاوی باتوں کو محسوس کرنے کی استعداد ہر انسان میں ہے, وہ مومن ہے یا کافر. جمال باری کا کوئی ذرہ پانی کے لیے استعداد لینا پڑتی ہے بارگاہ رسالت سے. کوئی صحابہ سے پوچھے قرآن کی آیات میں کیا تاثیر تھی, کوئی تابعین تبع تابعین سے پوچھے, تو اللہ کے مقرب بندوں سے پوچھے تو کتنی کیفیات ہیں. ان نعمتوں کا کوئی ذرہ سامنے آئے, آنکھ باہو, روح کی صحت درست ہو, کچھ سامنے نظر آئے تو پھر محبت ہو, اور محبت ہو تو پھر مجاہدہ کرے, پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کا راستہ نہیں روک سکتی. منافقین نے دھوکہ کیا, بارگاہ رسالت مرض کی ہمیں کچھ لوگ تبلیغ کے لیے دے دیجئے. لمبا واقعہ ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. جو حضرات حضور نے بھیجے پھر انہیں شہید کر دیا گیا, کچھ قید کیے گئے. اس میں سے ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک کافر نے نیزہ مارا ایک صحابی کو اور ان کے سینے سے لگا, پشت سے نکل گیا, اور ان کے منہ سے نکلا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, میں جیت گیا, میں نے اپنی منزل پا لی. عرب بڑی سیدھی سیدھی قوم تھے اور ہیں, آج بھی بے تکلف اور سیدھی بات کرتے, جس بات کو مانتے ہیں واقعی مانتے ہیں, جس کو نہیں مانتے انکار کر دیتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ سامنے مان لیا پھر جا کر کہا یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے, ایسا نہیں کہتے. اب جو بندہ اس وقت تو مشرک تھا, دشمن تھا دین کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کا, شہید کر دیا, لیکن ان کی بات اس کے دل میں ترازو ہو گئی. کہنے لگا وہ عرب ویسے بھی رب کعبہ کی قسم جھوٹی نہیں کھاتے تھے, خواہ کافر تھے یا مشرک تھے, پھر مرتے وقت کون جھوٹ بولتا. اس نے کہا عجیب بات ہے, سینے سے نیزہ مارا, پشت سے نکل گیا, وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. یہ کیا فلسفہ ہے, یہ کیسے جیت گیا؟ اس نے ہتھیار پھینکے اور بے خطر مدینہ منورہ کو چل پڑا. کہا ہوگا ساتھیوں نے اسے کہ ہم نے ظلم کیا ہے, جاؤ گے تو مارے جاؤ گے, قتل ہو جاؤ گے. نے کہا یہ بات جو ہے اس کا پتہ وہیں چلے گا, یہ میری سمجھ میں نہیں آتی, میں سمجھتا میں جیت گیا, میں نے اسے قتل کر دیا, وہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے میں جیت گیا, یہ کیا بات ہوئی؟ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, آپ کے ارشادات سنے, ایمان سے سرفراز ہوا. حضور گردنیں نہیں مارا کرتے تھے, کفر سے دامن پاک کر کے نور ایمان عطا کیا کرتے. تب کہنے لگا اب سمجھ آئی کہ موت و حیات کامیابی نہیں, اللہ کو پا لینا کامیابی, مال و دولت, صحت و بیماری, زندگی اور موت سب تماشے, کامیابی اللہ کی رضا کو, اس کی خوشنودی کو پا لینا ہے. تو یہاں یہ ارشاد ہے, والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, آسائشیں چھوڑ کر مشکل راہوں پہ چلتے ہیں, جنہیں دنیا کے لالچ میری راہ سے بھٹکا نہیں سکتے, جو اقتدار تو چھوڑ سکتے ہیں میری طلب سے دستبردار نہیں ہوتے. یہ دولت تو ٹھکرا سکتے ہیں لیکن میری راہ سے دستبردار نہیں ہوتے. والذین جاہدوا فینا, جو لوگ میری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں. ارے بھائی, ہمیں تو شکوہ ہی رہتا ہے, شکایت ہی رہتی ہے, یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہماری ضرورتیں ہیں, ہم محتاج ہیں, ہمیں ان کی تکمیل بھی چاہیے, لیکن کیا ضرورتیں پوری کرنے والا ہمارے پاس موجود ہے؟ تو پھر اس سے بات کرو. اس کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اللہ میں کمزور ہوں, میری اس تکلیف کو راحت سے بدل دے. لیکن نہیں, ہمیں یہ ساری یاد رہتی ہے, حسرت ہوتی ہے کہ کوئی یہ بھی کہے, 40-50-60-25-30 تو عام ہے روزانہ کی ای میل جو آتی ہیں, سب دنیا کی دعائیں ہوتی ہیں. اب دعاؤں کا جواب کیا ہے؟ جو لکھتا ہے میں بھی اللہ سے دعا کر دے, تم اللہ اس کی سن لے, اللہ جانے اس کی مخلوق جانے, پر اس کا جواب کیا لکھنا ہے؟ ویسے رواج ہے دعا کے لیے لکھتے ہیں اس میں خط, اگر پوسٹ کریں تو اس میں واپسی لکھا. بھائی اس میں دعا بند کر کے بھیجنی ہے, خامخواہ کے پیسے ضائع کرتے, میرا بھی وقت ضائع کرتے ہو. دعا تو دل سے اٹھتی ہے, اللہ کریم سن لیتے ہیں. یہ حسرت رہتی ہے کہ کوئی یہ بھی لکھتا کہ آج فلاں لطیفہ صحیح نہیں ہوا, آج میرے تہجد رہ گئے, کل میں نے کوئی غلط چیز کھا لی تھی, پرسوں میں نے کسی کو گالی دے دی تھی, کیا کروں؟ کوئی نہیں لکھتا. کسی کو یہ اندیشہ بھی ہوتا کہ اس کا علاج کیا ہے, اس کے لیے مجھے توجہ چاہیے, اس کے لیے مجھے دعا چاہیے, اس کے لیے مجھے اللہ کی مہربانی چاہیے. تو بھائی ہم تو دین بھی دنیا ہی کے لیے اپنائے ہوئے, محراب و منبر کو ہم نے دکان سمجھ لیا ہے, دولت کما رہے ہیں, لوگوں سے گھٹنے اور پاؤں چموا رہے ہیں, پیسے جمع کر رہے ہیں. قرآن بڑا سیدھا معاملہ رکھتا ہے, فرمایا والذین جاہدوا فینا, میری طلب میں جو تڑپتے ہیں, دنیا کا ہر دکھ سہ جاتے. ارے بھائی پھر شکایت کس بات کی؟ جب پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ادھر آؤ گے تو دنیا دکھ دے گی, دنیا مخالفت کرے گی, دنیا نقصان دینے کی کوشش, امتحان ہی یہی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے دنیا مردار ہے, دنیا بڑی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. یار یہ فضول بات ہے, دنیا بڑی خوبصورت, دنیا بڑی لذیذ, دنیا بڑی حسین ہے, دنیا میں اتنی لذتیں ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے مقابلے میں اسے رکھ دیا ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں, رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانات. یہ دنیا وہ شمع ہے جو جمال باری کے سامنے پڑی ہے. ہم پروانے ہیں, ادھر نثار ہوتے ہیں یا ادھر قربان ہوتے ہیں. دنیا معمولی چیز نہیں ہے, یہ بڑی لذیذ, بڑی پرآسائش, بڑی خوبصورت. تو یہ شکایت کیسی جب بتا رہا ہے کہ جب میری طرف بڑھو گے تو یہ مجاہدہ ہوگا, مشقت ہوگی, محنت ہوگی, رکاوٹیں آئیں گی, دکھ, جہاد کرنا پڑے گا. والذین جاہدوا فینا, شمشیر بکف ہونا پڑے گا, سینہ سپر ہونا پڑے گا. وہ بات تو پہلے بتائی جا رہی ہے, پھر شکایت کس بات کی؟ اور یہ سارا مجاہدہ کس لیے ہوگا؟ فینا, مجھے پانے کے لیے. وصال الہی کے لیے, جمال الہی کے لیے. جب موت آتی ہے نا تو نگاہ بدل جاتی ہے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, ہم نے تمہاری نگاہوں سے حجابات اور پردے ہٹا دیے اور تمہاری نظروں کو فولادی کر دیا. جب دنیا سے یکسو ہو کر موت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو کافر کو بھی مرنے سے پہلے بھی فرشتے نظر آ جاتے ہیں. قرآن کریم بتاتے ہیں نا, اس سے پوچھتے فیما کنتم, اتنے عرصہ اللہ نے تمہیں مہلت دی, کتابیں اتاری, انبیاء بھیجے, فیما کو کہاں عمر برباد کی تو نے, کہاں کہاں جھک مارتا رہا. تو ابھی تو زندہ ہوتا ہے, روح قبض کرنے سے پہلے بات ہو رہی ہے. جب ہم کہتے ہیں اس کی نظر ٹک گئی ہے جی, اب ایک جگہ دے, ایک جگہ نہیں, اس وقت بات ہو رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین, ہم تو عام لوگ تھے, کمزور لوگ تھے. جدھر لوگوں نے, بڑے لوگوں نے, قیادت نے جدھر چلایا ادھر چلتے رہے. تو فرشتے کہتے علم تکن ارض اللہ واسع, اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, جہاں قیادت بے دین تھی, بدکار تھی, جہاں قانون خراب تھے, اللہ کے حکم کیسے وہ چھوڑ جگہ چھوڑ. اب تو ساری دنیا چھوڑ رہے ہو, بدکاروں کی صحبت چھوڑ دیتے, نیکوں میں چلے جاتے, جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں چلے جاتے. آخر آج ساری دنیا چھوڑ رہے ہو, دین کے لیے ہجرت کر رہے. الم تکن ارض اللہ واسع فلم تہاجروا فیہا, تم بری جگہ, برا ماحول, برے دستور, برا رواج, برا معاشرہ چھوڑ کر اچھے لوگوں میں کیوں نہیں چلے گئے؟ تو یہ ساری رکاوٹیں آتی ہیں. تو جب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے, اپنی پسند سے ہم اللہ کے نبی پر اعتبار کرتے ہیں, ایمان اعتبار کا نام ہے, اعلی ترین یقین کو ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ. اس پہ جب کامل یقین ہو جائے, پورا اعتبار, پورا بھروسہ ہو جائے, اسے ایمان کہتے ہیں. تو پھر وہ بتا رہا ہے کہ ادھر آؤ گے تو کچھ تو ہوگا. جاہدوا فینا, میری راہ میں جہاد کرنا پڑے گا, مجاہدہ کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, استقامت دکھانا پڑے گی, بہت سی لذتیں قربان ہو جائیں گی, بہت سے مفادات قربان ہو جائیں گے. بظاہر دنیاوی نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے، بیماریاں گزارنی پڑیں گی، دکھ تکلیفیں آئیں گی، لیکن عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. وہ جب لذت نصیب ہو جاتی ہے پھر دنیا کیا، پھر جنت کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، آگے آگے آگے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں مومنین کو جمال الہی کی زیارت ہوگی. ارتقا گیا صحابہ نے کہا رسول اللہ، اللہ پاک کروڑوں رحمتیں کرے صحابہ کرام پر، بڑے احسانات ہیں امت پر ان کے، ہر بات کی تشریح چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھ کر پوری امت کے لیے رہنمائی کر گئے. یا رسول اللہ ہم کیسے دیکھیں؟ فرمایا جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو. بھائی جب اللہ کے روبرو پہنچ گئے، جمال الہی نصیب ہو گیا، تو پھر اور کیا چاہیے؟ جنتیں اسی کا مظہر ہیں، اس کی رضا کی سند ہے. جنت بجائے خود تو مخلوق ہے، اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ. غیر اللہ کی طلب کیسی؟ وہ رضائے الہی کی سند ہے، اس لیے مطلوب ہے، دلیل ہے اللہ کی رضا مندی کی. جنت کی قیمت یہ ہے، اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہوگی کہ جنتیوں کو ذات باری کا دیدار ہو. دنیا والذین جہدوا فینا، جو ہمیں پانے کے لیے ہمارے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، یا اللہ بیچارے تکلیف میں مبتلا ہوئے، مفادات چھوڑے، مشکل راستہ اپنایا، تو ان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو؟ فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم ایک نہیں کئی دروازے ان کے لیے اپنی بارگاہ کے کھول دے، اپنی راہیں ان پر واضح کر دے، اپنے راستے انہیں دکھا دے، ان پر چلنا آسان کر دے. علماء حق فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان طالبوں کو اللہ ایسے لوگوں کی مجلس میں لے جاتا ہے جو اس کی بارگاہ الوہیت تک رہنمائی کرتا ہے. مفسرین کرام نے جو سایہ کریمہ کی شرح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کیسے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں جو واقعی ظاہراً باطناً حصاً مانویاً بدنی روحانی طور پر ان کی رہنمائی کر کے انہیں صراط مستقیم پہ چلاتے ہیں. تو میرے بھائی، یہ سارا پیری مریدی کا جو تصور ہے، یہ اس کی بنیاد ہے. پیر وہ لوگ ہوتے تھے جنہوں نے بارگاہ رسالت یہ نعمت پائی، اور آگے اللہ کی راہوں پر لوگوں کو چلانے کا سبب بنے. انہیں علم بھی دیتے تھے اور جذبہ بھی دیتے تھے. معلومات تو شاید ہر کوئی دے سکتا ہے، جذبہ کوئی نہیں دے سکتا. یہ صرف حق کی راہ پر ہے. احساسات بھی دیتے تھے. مرور زمانہ سے، وقت کی رفتار سے، وہ جو بیچتے تھے دوائیں دل، وہ دکان اپنی بڑھا، دکانیں بند ہو گئیں، دوا فروش دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اللہ کی شان انہی کے مزاروں پر دنیا دار بیٹھ کے، اور جہاں کبھی محبت الہی بٹا کرتی تھی وہاں پھر وہی دنیا کے بکھیڑے اور دولت دنیا اور دار و دار دنیا، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں، جہاں کبھی شاہین بسا کرتے تھے وہ گھونسلے وہ نشیمن کبوں کے قبضے میں آ گئے. کہیں سے ہڈی اٹھا لاتے ہیں، کہیں سے ٹکڑا اٹھا لاتے ہیں. اس انحطاط کے دور میں، اس مشکل وقت میں، یہ اللہ کا احسان ہے، مجھے آپ کا نہیں پتا. میں اپنے آپ کو جانتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے جنمایا ہے. ہمارا معاشرہ، ہماری زندگی، ہمارا اسلوب حیات یہ تھا کہ ہم کب کے یا پھانسی لگ چکے ہوتے یا قتل ہو چکے ہوتے، یا کتنی جانیں ہم لے چکے ہو. یہ ہمارا ماحول، معاشرہ اور ہماری زندگی. یہ اس کا احسان ہے کہ ہمیں وہ دبا فروش کا دامن نصیب. کیا خوب کہا تھا کسی نے، صد ہزاراں جان بر قدمت فدا، صد ہزاراں جان بر قدمت فدا، لاکھوں جانے ہو تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے کہ رسانی دی حضور مصطفیٰ، تو نے مجھے بارگاہ رسالت سے آشنا کر. یہ ہم جو شیخ بنے بیٹھے ہیں، بزرگ بنے بیٹھے ہیں، پارسا بنے بیٹھے ہیں، ہم کیا تھے اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اتنی سی بات ہے کہ گرچہ یہ دکانیں بند ہو چکی تھی، لیکن اللہ کا احسان ہمیں ایک دبا فروش مل گیا، اور یہ اس کا احسان ہے کہ جب سے دامن تھاما ہے الحمدللہ پھر چھوٹا نہیں، اور انشاءاللہ چھوٹے گا. کچھ اپنی حیثیت کے مطابق اندازہ ہوا محبت کیا ہوتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، کہاں کی جاتی ہے. اِلَّا اللَّهُ. تو میرے بھائی، ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا رواج ہو گیا، ہمارے علماء اور پیر صاحبان نے بنایا تو ہے تو رواج، لیکن اچھا ہے. کوئی اجتماع ہو تو اجتماع میں آ سکتے ہو یا نہیں، دعا پر ضرور آنا. گیارہویں شریف ہے، دعا پر ضرور آنا. عرس ہے، تین دن رہے گا، سات دن رہے گا، اگر وقت نہیں ہے تو آخری دن دعا پر ضرور آنا. پھر لوگ بیچارے دعا پہ جمع ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے حضرات نے بڑے جذباتی جملے فکرے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا فلاں کام بھی کر دے، فلاں کا فلاں کام بھی کر دے، فلاں کی بیماری، فلاں کا قرضہ، فلاں کا فلاں کو. پھر وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہ مسجع مقفہ دعا کی جاتی ہے، پھر رونے کی ایکٹنگ کی جاتی ہے، پھر لوگ بھی روتے ہیں. وہ پھر بڑا شور ہوتا ہے جی فلاں جگہ جی, بڑی رو رو کر دعا کی, ارے میرے بھائی دعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے, حاصل ہے عبادت کا, دعا مفل عبادہ ہو کما تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دعا کا سلیقہ کیا ہے؟ جو تیرے بس میں ہے وہ کر, جہاں تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں مجھے پکار. تو بیمار ہے تو جو دوا میسر ہے وہ کھا اور دعا کر اللہ مجھے شفا دے. تو کرے کچھ بھی نہیں تو صرف دعا پہ آ جائے. میں تو کہتا ہوں پھر بھی دعا بھی تو کچھ کرنا ہے, چلو چند لمحے اللہ کا نام تو لے لیتے ہیں, لیکن یہ راستہ جو مدد کچھ کر کے دعا, کچھ دن لگاؤ, کوئی محنت کرو, کچھ سیکھو, کچھ مجاہدہ کرو, پھر دعا بھی کرو کہ یا اللہ اگر تو نے یہ عطا کی ہے تو اسے دوام دے, تو نے شروع کرائی ہے تو اس میں کمال دے, اسے میری گناہوں کی بخشش کا سبب بنا. اگر ایسا کر کے دیکھیں گے تو پھر اس دعا اور اس دعا میں کیا فرق ہے پھر پتہ چلے. اچھی بات ہے, چلو کم از کم بندہ چند لمحے دعا کے لیے تو آ جاتا ہے, یہ بھی اچھا ہے. لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ وہ نعمت کے حصول کے لیے مجاہدہ بھی کرے. والذین جاہدوا فینا, کچھ اوکھا بھی ہو, کچھ تلاش بھی کرے, کچھ پائے بھی, پھر دعا بھی کرے, نور اللہ نور ہو جائے. اللہ, چلو یہ باتیں لمبی ہیں, یہ ختم ہونے والی نہیں, زندگی کا قصہ ہے. یہ جلدی ختم نہیں ہوتا, زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے تھے. میں ایک بات ذمہ داران قائم مقام صاحب مجازان اور صاحب مجازان سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ جن لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اس کا انداز سیکھ لیجئے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجدد تصوف کہا جاتا ہے. کیوں مجدد؟ تجدید کرتا ہے دین کی. کیا کوئی نیا دین بناتے؟ نہیں, راہ چلتے چلتے جو کوئی رسومات یا رواجات دین میں شامل ہو جاتے ہیں انہیں کاٹ چھانٹ کر الگ کر کے